السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب العلم باب 14 حدیث نمبر 72. باب الفہم فی العلم، علم سمجھداری سے کام لینے کا بیان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. باب الفہم فی العلم، باب علم سمجھداری سے کام لینے کے بیان میں. اب یہ جو باب یہاں پر آیا ہے، یا جو باب امام بخاری لے آئے ہیں کتاب العلم میں، کہ علم جو ہے، یہ علم دینے کا یا علم سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک بات بتا دی جائے، یا ہر ایک کے سمجھ میں وہ بات آ ہی جائے جو کچھ کے بیان کیا گیا ہے. مجلس میں ہر قسم کے، ہر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، سننے والے بھی اور بعض اوقات سنانے والے بھی. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کو یاد تو رکھتا ہے لیکن بر وقت اسے یاد نہیں آتا بعض اوقات، جیسے کہ اس حدیث سے ابھی ہم پڑھیں گے. اور یہ جو حدیث ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث نمبر 72، یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، اس کو کتاب الایمان میں ہم نے پڑھا تھا. تو بعض اوقات امام بخاری ایک ہی حدیث کو پوری کتاب میں 6 دفعہ لے آئے ہیں، بعض اوقات تو کچھ احادیث 20-20 دفعہ بھی موجود ہے. یعنی ایک ہی حدیث سے الحمدللہ اتنے سارے چیپٹر ہمارے سامنے اوپن ہو گئے، اتنے سارے ہمیں مسائل کا حل مل گیا، اور اتنی باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی. اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب میں جو باریکیاں ہیں فقہی دلائل کے حساب سے، ابواب کے حساب سے، کتاب کے لحاظ سے، اس پر بھی اسکالرز نے اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اس کی کئی شرحیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن ابواب کی باریکیوں پر، اس کی لطافت پر، یا اس میں جو فقہی دلائل ہیں اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر دراصل بات بتانی یہ ہے، اس حدیث کو لا کر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم جب دیا جائے، یا علم کے بارے میں جب پوچھا جائے، یا علم جب سیکھا جائے، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کی بات سمجھ میں آ گئی ہو، یا ہر ایک کا سمجھانے کا انداز ایک ہی ہو. یعنی ایک ہی حدیث ہے، اس کو سمجھانے والے مختلف طریقوں سے سمجھا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک شخص یا ایک اسکالر اس حدیث کے جو نقاط آپ کے سامنے بیان کرے وہ چند ہو، اور وہی حدیث کو کوئی دوسرا اسکالر بیان کرے، اس نے کوئی اور پوائنٹ آف ویو سے اس کو واضح کیا ہو، اس کی وضاحت کی ہو، اور اس نے اس کے لیے بہت سارے پوائنٹ آپ کو بتائے ہوں. تو ہر انسان کے سننے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب علم میں سمجھداری کیا ہے؟ یہاں پر امام بخاری لائے ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کو اس وقت علم زیادہ تھا، لیکن کتنی سمجھداری سے انہوں نے کام لیا. یعنی اس ایک حدیث سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، نوجوان سے تھے بالکل صحابی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام، یعنی کبائر صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ سوال ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا. وہ کہتے کہ ہمارا ذہن جنگلوں کی طرف نکل گیا، دور دراز کے درختوں کے بارے میں وہ سوچنے لگے، اور عبداللہ بن عمر جو اس بیٹھے تھے اس مجلس میں، وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ کیا جواب ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے کس طرح سے سمجھداری سے کام لیا، یعنی یہ بھی ان کی فہم و فراست تھی، اسی بنا پر ان کو فقیہ الامہ کہا جاتا ہے، عبداللہ بن عمر کو الحمدللہ، یعنی یہ ان کا لقب تھا، اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے، وہ اتباع کرنے والے، ایگزیکٹ کاپی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں. تو کتنی انہوں نے سمجھداری سے کام لیا کہ ان کو جواب معلوم تھا پھر بھی انہوں نے نہیں بتایا. تو یہ بھی ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم جس کے اندر ہوتا ہے تو وہ علم ایسا اچھل اچھل کر اور چھلک چھلک کر گرتا نہیں ہے، بلکہ علم کو حاصل کرنے والے لوگوں کے اندر متانت، سنجیدگی، وقار، سمجھداری ہوتی ہے۔ علم ان کو پراؤڈی نہیں بناتا کہ دیکھا مجھے معلوم تھا اور پہلے جواب دینے کی کوشش کریں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوچھا کسی اور سے جا رہا ہو اور جو اسٹوڈینٹس ہمیشہ جواب دیتے ہیں وہی جواب دے دیتے ہیں، تو نہیں، دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ علم اس طرح سے چھلک چھلک کر گرتا نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک وقار ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ان کے اندر اخلاق، مینرز، کتنی سمجھداری ان میں، کتنی عاجزی ان میں۔ تو وہی والی بات نہیں کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، کہ سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب کسی کو کچھ دینے کی بات آتی ہے، کچھ سیکھنے کی بات آتی ہے، تو اس میں جو ہے آپ کو جھکنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اکڑ کر اور پراؤڈی ہو کر بتائیں کہ مجھ سے، میرے جیسا تو کوئی سمجھدار نہیں، میرے جیسا تو علم کسی کے پاس نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث الحمدللہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آج صرف ہم اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے سمجھداری سے کام لیا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، جبکہ اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ تو بعض اوقات انسان کا ذہن نہیں جاتا، حالانکہ وہ بہت ذہین ہوتا ہے، لیکن اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا، اس کو بر وقت آنسر نہیں آتا ہے۔ تو کسی کو اس طرح سے ہمیں اس کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا یہ تو، ان کو تو علم ہی نہیں ہے، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ بلکہ آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر نے کس طرح سے سمجھداری سے کام لیا۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بجمار فقال ان من الشجره شجره مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول هي النخله فاذا انا اصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله۔ ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے ابن ابی نجیح نے، مجاہد کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ کہتے کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدینے تک رہا، یعنی ان کے ساتھ سفر میں تھا، صحیب تو میں ساتھ ساتھ رہا ان کے، ان کا یعنی ساتھی تھا۔ میں نے اس ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گابھا لایا گیا، اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے، کہ پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ مدینہ کے سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ اب ساتھ ہونے کے باوجود کتنا لمبا سفر رہا ہوگا، لیکن انہوں نے ایک ہی حدیث سنائی اس پورے سفر میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنا آتا ہو ایک ہی دفعہ نہیں دے دینا چاہیے علم۔ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جو بچوں کو نصیحت کرتے ہیں تو ایک ہی دفعہ میں اتنا کچھ بول دیتے ہیں کہ بےچارے بچوں کے سر پر سے گزر جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا انداز، تقریری انداز یا تحریری انداز یا پھر درس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس میں سب کچھ سمو دیتے ہیں، اتنا کچھ اس میں مکس کر دیتے ہیں کہ سامنے والا جب اٹھ کر جاتا ہے مجلس سے تو اس کا ذہن گڈمڈ ہوتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں۔ تو بات تھوڑی دی جائے لیکن صحیح طریقے سے دی جائے تاکہ سامنے والا اپنا ذہن بنا لے، اس کو یاد رکھ سکے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اس سفر میں ایک ہی حدیث سنائی ان کو، اور وہ حدیث کون سی تھی؟ یہی والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی مثال ایسے دی کہ وہ کیا ہے، کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ اور وہ کھجور کے درخت میں کیا خوبی ہوتی ہے کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، اور اس کی شاخیں بہت اونچی ہوتی ہیں، جڑ بہت گہری ہوتی ہے، بہت عمدہ پھل لاتا ہے، اور اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، جو پیچھے ہم نے طویل حدیث پڑھی تھی اسی کا آگے کا حصہ۔ تو مومن بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مضبوط ارادے کا پابند، یعنی اس طرح سے اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہاں پر اپنے ایک اس عمل کا ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے ادب کی بنا پر کیا تھا۔ اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے. جیسے آپ نے سنی ہوگی نا وہ مشہور بات کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم آ جانا بڑی بات نہیں ہے بلکہ ادب بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں بچپن سے ہم کو بچوں کو یہ بات سمجھاتے رہنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں کم از کم اتنا تو ادب تھا کہ اگر بڑے لوگ نیچے بیٹھے ہوں تو بچے اوپر نہیں بیٹھتے تھے, بڑے لوگ کہیں بیٹھے ہوں تو بچے پیر پر پیر ڈال کر نہیں بیٹھا کرتے تھے, یا پیر ایسا اونچا نہیں رکھتے تھے جس کی بنا پر سامنے والے کو پیر دکھائی دے. ٹھیک ہے یہ کوئی اسلامی طریقہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ جائز اور ناجائز ہے, اس کے چکر میں نہ پڑے, لیکن پھر بھی ایک ادب تھا, ایک احترام تھا. آج تو آپ دیکھیں کہ ادب اور احترام بالکل ہی ختم ہی ہو گیا ہے, ناپید ہو گیا ہے بالکل. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ تعلیم, وہ تربیت, وہ آداب ہم نے سکھلائے ہی نہیں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں. تو ہمیں بچوں کو گاہے بگاہے یہ تعلیم دینی چاہیے کہ یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ بڑوں کا ادب کس قدر ملحوظ خاطر تھا انہیں, کہ انہوں نے ادب کی بنا پر کہ جب بڑے جواب نہیں دے رہے ہیں تو میں کیوں جواب دوں, جب بزرگ نہیں جواب دے سکے تو میں کیوں زبردستی بتاؤں کہ مجھے تو آپ سے زیادہ علم ہے اور میں تو اس درخت کو جانتا ہوں کہ کون سا درخت ہے, مجھے تو جواب آتا ہے. لیکن انہوں نے ادب کی بنا پر کچھ نہیں کہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے. اگر ادب نہیں ہوگا تو انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا, اس کے اندر عاجزی نہیں ہوگی تب بھی وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا. اور علم اپنا بعض حصہ اسی وقت انسان کو دیتا ہے جب ہم اپنا پورا آپ اس کے لیے لگا دیتے ہیں. تو علم کے لیے ادب بہت زیادہ ضروری ہے. تو علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں؟ ایک تو مجلس میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا جائے, اٹینشن پوزیشن ہو کہ بالکل سننے والی پوزیشن, کہ الرٹ ہونا چاہیے ایک طالب علم میں, سنجیدگی ہو, بصیرت کے ساتھ سنا جائے, بھولنا کم چاہیے, جتنی بات سنی ہو اس کو پراپر طریقے سے آگے پھر پہنچایا جائے, یہ نہ ہو کہ اس میں اپنی طرف سے بہت کچھ غلط سلط چیزیں بھی ملا دی جائیں. تو اس سے ہمیں علم سیکھنے کے آداب پتہ چلتے ہیں کہ علم میں ادب کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا, بارہا آپ نے سنا ہی ہوگا تفسیر میں بھی اور ویسے بھی, کہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ امام مالک سے تمام احادیث سیکھ چکے اس کے باوجود بھی وہ ان کے پاس رکے رہے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رکے ہوئے ہیں, آپ کو تو سند مل گئی, یعنی ان کی طرف سے اجازت مل گئی تھی امام مالک کی طرف سے ان کو. تو انہوں نے کہا کہ علم تو سیکھ لیا, اب ادب سیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں بڑے بڑے اسکالرس یوں ہی بڑے بڑے اسکالرس نہیں بن گئے, ان کی یہی عادات, ان کی یہ خوبیاں جنہوں نے بعد میں ان کو اس طرح سے اعلی مقام تک پہنچایا. اور یہ جو ڈسپلن وغیرہ ہے یہ کیسے آتا ہے؟ یہ ضبط نفس سے آتا ہے, اپنے نفس کو ناگوار باتوں پر روکے رکھنا, اسی سے انسان کے اندر ضبط نفس آئے گا اور اسی سے ڈسپلن آئے گا. آگے کی حدیث دیکھیے, باب 15, باب الاغتباطی فی العلم والحکمہ, علم و حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں. اب یہاں پر کتاب العلم میں اس حدیث کو کیوں لایا گیا ہے تو اس کا ہم تعلق دیکھیں گے. اور تعلق یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس پر انسان کو رشک کرنا چاہیے جو کسی اور کے پاس ہوں. ادروائز دنیاوی کتنی بھی چیزیں ہوں کسی کے پاس تو اس پر رشک کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ تو سب آنی جانی چیزیں ہیں. اصل جس پر رشک کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ ایک علم ہے, اور دوسرا مال جس کو اللہ تعالی ہدایت کی توفیق دے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. وقال عمر رضی اللہ عنہ تفقہ قبل ان تسود, وقال ابو عبداللہ بعد ان تسود, وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد قبر سنہیم. عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ سردار بننے سے پہلے سمجھدار بنو, یعنی دین کا علم حاصل کرو. اور ابو عبداللہ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بڑھاپے میں بھی دین سیکھا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکمت سے پرجملہ امام بخاری لائے ہیں یہاں پر یہ بتانے کے لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں کہیں کا سردار بنایا جائے یا کہیں تم علم دینے لگو یا کہیں تمہیں علم پہنچانا پڑے, تمہیں معلم بنایا جائے, تو اس سے پہلے کیا کرو, تم علم حاصل کرو. کیونکہ آپ دیکھیں سرداری کے لیے یا قاضی بننے کے لیے یعنی جو جج ہوتے ہیں یا اور بھی کوئی بڑے عہدے کے لیے کس بات کا ہونا ضروری ہے؟ علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر دراصل علم کی اہمیت کی بات بتائی گئی ہے کہ علم کتنا ضروری ہے سیکھنا انسان کے لیے، کیونکہ یہی علم اسے آگے چل کر کام آئے گا۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد علی غیر ما حدثناه الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه اللہ مالا فسلط علی ہلکته فی الحق ورجل آتاه اللہ الحکم فہو یقضی بها ویعلمها۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ، اور پرسنلی مجھے بھی بہت پسند ہے، اور اسی بنا پر آپ کو یہ ہوم ورک میں دی جا رہی ہے کہ یہ یاد کرنا ہے۔ ہم بھی جب حدیث سیکھ رہے تھے تو یہ حدیث ہم لوگوں نے یاد کی تھی عربی میں الفاظ اس کے، تو لہٰذا آپ لوگ بھی اس کو یاد کریں ضرور۔ اور حدیثیں یاد کرنے سے آپ دیکھیں ایک الگ ہی انسان کے اندر ایک شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے، جب اس کو عربی میں احادیث آتی ہیں تو ایک اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے گئے الفاظ وہ جب سیکھ لیتا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ احادیث بھی ہمارے سینوں میں محفوظ رہیں جس طرح سے قرآن محفوظ ہے جتنا بھی یاد کیا ہے۔ تو ہم سے حمیدی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے دوسرے لفظوں میں بیان کیا، ان لفظوں کے علاوہ جو زہری نے ہم سے بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک شخص کے بارے میں جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر دراصل جو لفظ آیا ہے لا حسد الا فی اثنتین، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے کہ یہ الفاظ جو یہاں پر آئے ہیں اور امام بخاری خود کہہ رہے ہیں کہ حمیدی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے دوسرے لفظ میں بیان کیا، تو دوسرا لفظ بھی آتا ہے۔ تو جو حدیث کی شرح لکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حسد چونکہ یہ لفظ کو پسند نہیں کیا گیا تو اس کی جگہ غبطہ، یعنی حسد کے لفظ سے غبطہ یعنی رشک کرنا مراد ہے، کیونکہ حسد بہرحال مذموم ہے جس کی شرح نے کافی مذمت کی ہے، یعنی اسلام نے۔ کبھی حسد غبطہ رشک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہت سے نافہم لوگ اکثر بڑے بڑے اسکالر سے حسد کرتے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے بچائے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حسد ایک بہت ہی بری عادت ہے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر ایک چڑی کیا ہے، رشک کا لفظ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ رشک صرف دو لوگوں پر جائز ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ ہاں کل گئے تھے وہاں پر نا فلاں کے گھر، کیا شاندار ڈرائنگ روم ہے ان کا، ایسا ہی صوفہ ہمیں بھی لینا ہے، ایسا ہی بیڈ روم سیٹ ہمیں بھی لینا ہے جیسے کل ان کے گھر دیکھا تھا۔ تو بیسیکلی اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی کہ دو لوگ ہیں جو کہ قابل رشک ہیں، دو لوگ ہیں جن کے جیسے بننے کی تمنا کی جا سکتی ہے، دو لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر ان کو یہ ساری یہ دونوں چیزیں دی ہیں تو وہ ہم اپنے لیے بھی مانگ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں خود فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، کہ نہ تم تمنا کرو اس کی جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی فضل سے نوازا ہو، کہ ایک دوسرے کے پاس جو کچھ اس کی تمنا نہ کرو، ہاں لیکن تم اللہ سے مانگو، کہ تم اللہ سے خیر مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تو لوگوں کے پاس اگر کچھ ہے تو اس کو دیکھ کر حسد نہ کرو، اس کو دیکھ کر تمنا نہ کرو کہ اس کے پاس سے میرے پاس آ جائے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کا فضل مانگو۔ لیکن دو چیزیں اس سے الگ ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مال و دولت سے نوازا ہو اور پھر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے جو لفظ آئے یہاں پر کہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، کہ اس کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہو کہ وہ اس کو حق کی راہ میں خرچ کرے، ہلکتہ یعنی اس کو ہلاک کرے، یعنی اس کے پاس سے وہ مال نکلتا چلا جائے، اس کے پاس سے وہ مال جاتا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں۔ اور وہ رجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، اور کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکمت دی ہو پھر وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے اور پھر اس کی تعلیم بھی دے، یعنی اس حکمت کی وہ تعلیم دو لوگوں کو دے. اور حکمت سے مراد احادیث نبوی بھی ہیں, فقہ, کیونکہ سارا فقہ آپ دیکھیں کس سے ملتا ہے, ہمیں کس سے بنتا ہے, فقہ احادیث کے ذریعے سے ہی. قرآن اور حدیث مل کر ہم دیکھتے ہیں یہ قانون بنتا ہے, شریعت بنتی ہے, اور احادیث سے ہمیں تمام فقہی مسائل کا حل ہمارے سامنے آتا ہے الحمدللہ. جیسے کہ احادیث سے امام بخاری نے خود آپ دیکھیں کہ ایک ایک جو انہوں نے باب باندھا ہے, اور پھر ایک ایک ٹاپک کو جو وہ کتابوں کی صورت میں لائے کہ کتاب العلم, کتاب الجہاد, کتاب الاذان, کتاب الصلاۃ, یہ کتاب کے تحت جو لے آئے ہیں, تو اس سے کتنی آسانی ہو گئی الحمدللہ. کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے اسکالرس ہمیں دیے الحمدللہ. تو دیکھا جائے تو یہاں پر جس شخص کو یہ احادیث کا علم آتا ہو, پھر وہ اس کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہو حکمت کے ساتھ, جس کو قرآن کی تفسیر کا علم ہو, جس کو احادیث کی تشریح آتی ہو, جو حدیث کے الفاظ سے باریک باریک نقطے نکالتا ہو اور مسائل کا حل پیش کرتا ہو, تو ایسا شخص قابل رشک ہے. ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر ہمیں تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسی حکمت عطا فرما دے, اور اسی حکمت کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے والا بنا, اور پھر اس کی تعلیم دینے والا بھی ہمیں بنا دے. اب یہ جو سب ہم سیکھ رہے ہیں دراصل یہ کیا ہے, یہ وہی تو حکمت کی تعلیم ہے. اور یہ حکمت کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں, حکمت کیا ہے اور حکمت کسے ملتی ہے, کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جس کسی کو حکمت دی گئی اس کو فمن اوتی خیرن کثیر, کہ اس کو خیر کثیر دے دی گئی. سبحان اللہ, کہ حکمت جسے ملی اسے بہت زیادہ قسمت سے خیر مل گئی, کتنی بڑی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بزنس مین بنایا تھا, بہت بڑے بزنس مین تھے, وہ تاجر تھے, مال بہت زیادہ تھا ان کا, ان کے پاس. آپ دیکھیں کہ ان کا سارا مال کہاں خرچ ہوا, غلاموں کو آزاد کرنے میں, رشتہ داروں کی کفالت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دین کی راہ میں, ہجرت میں اونٹنیاں کس نے خریدی تھیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدی تھیں. گھر میں جتنا سارا مال تھا کون لے کر آیا تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, طلحہ رضی اللہ عنہ, یہ تمام صحابہ کرام, ابو دحدہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے اپنا مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا. تو مال ہونا بڑی بات نہیں ہے, وہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قارون کو بھی بہت دیا تھا, حامان کو بھی بہت دیا تھا, فرعون کو بھی بہت دیا تھا مال و دولت, بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا, لیکن کیا وہ قابل رشک ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو دولت مند ہونا بڑی بات نہیں ہے, مال و دولت کا حاصل ہونا بڑی بات نہیں ہے, اصل چیز کیا ہے کہ انسان اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لگائے, اور یہی مال اس کے کام آئے گا. اور پھر دوسری چیز کیا ہے کہ حکمت اس کو دی گئی ہو, پھر وہ حکمت کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائے. ایک اسکالر گزرے ہیں محمود احمد غازی, ان کا نام تھا, بہت اچھی اچھی کتابیں انہوں نے لکھی, کئی اسلامک آرگنائزیشنز کے ممبر تھے اور کئی ادارے بھی چلاتے تھے الحمدللہ. حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. علوم الحدیث اور علوم القرآن پر بھی انہوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. تو بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے علوم الحدیث میں, محاضرات حدیث میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی اپنے ہی ملک کی وہ بات کر رہے تھے کہ کوئی, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ملک میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک ملک کی جو اکنامی ہے اس کو دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اسی سے ریلیٹڈ کوئی پرسن ان کے پاس آئے, اور انہوں نے محمود احمد غازی رحمہ اللہ نے ان کو ایک حدیث سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کہ اسی سے ریلیٹڈ تھی, بزنس وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, مطلب اکنامی سے ریلیٹڈ. تو انہوں نے وہ حدیث ان کے سامنے بیان کی اور کہنے لگے کہ دوسرے دن کوئی سیمینار تھا, تو سیمینار میں یہ بھی پہنچے وہاں پر, اور وہ جو پرسن تھے جو کہ پولیٹیکل پرسن تھے ایک, انہوں نے جب اپنی تقریر کی تو انہوں نے اسی حدیث کو اتنے بہترین انداز میں پیش کیا, اور اس سے انہوں نے اتنے سارے نقطے نکالے اکنامی سے ریلیٹڈ. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس وقت وہ حدیث کو سن کر یہ بات یاد آ گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, کہ تم یہ حدیث کو سنا دو لوگوں تک, کیونکہ بعض سننے والے سنانے والے سے زیادہ فقیر, زیادہ بصیرت والے ہوتے ہیں, اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کیچ کرتے ہیں, اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی, الحمدللہ آپ صادق المصدوق تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہلاتے تھے، پھر تو آپ پر وحی آنے لگی، تو آپ سے بڑھ کر بھلا سچا کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جو بات فرمائی کہ ہم کو جو چیز مل رہی ہے ہم آگے پہنچا دیں ایز اٹ از، کیونکہ ہم نے جو بات سمجھی ہے ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا ہوگا، ہمارے اندر وہ باریک نکات نہیں آئے ہوں گے جو کہ اس حدیث سے ریلیٹڈ تھے۔ لیکن جو سننے والے جیسے آپ لوگ ہیں ماشاء اللہ، تو آپ لوگوں کے ذہن میں وہ بات آ جائے جو میرے ذہن میں نہیں تھی، اور آپ اس حدیث کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں اور اس کو آگے پہنچانے والے بنیں انشاءاللہ۔ تو یہی حکمت ہے دراصل، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو حکمت دی ہو اور پھر وہ اس کو آگے پہنچائے۔ اب ہے باب 16، باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخدری۔ موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس دریا میں جانے کے ذکر میں، ایکچولی جو خضر ہے عربی زبان میں خضر ہی پڑھا جاتا ہے اس کو، یا خضر پڑھتے ہیں لیکن ہم اردو میں خضر کہتے ہیں، تو چونکہ ہم لوگ اردو سے زیادہ واقف ہیں لہٰذا ہم خضر ہی کہیں گے ہر جگہ، خضر یا خضر نہیں پڑھیں گے اس کو، لیکن عربی میں یہ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اور یہ نام قرآن میں نہیں آیا ہے بلکہ حدیث میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ کہف میں ہم کو ملتا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ وقوله تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تم مجھے اپنے علم سے کچھ سکھاؤ۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر، ماشاءاللہ سب سے زیادہ اگر کوئی نام قرآن میں آیا ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا، سب سے زیادہ قصہ اگر کوئی بیان ہوا ہے قرآن میں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شرف ہم کلامی بخشی۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہ اتنی بڑی انہیں ہم امت دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی، ان کے نبی، اور موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے فرعون کو شکست دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معجزات سے نوازا، سبحان اللہ۔ لیکن ان کا یہاں پر آپ انداز دیکھیے، اس ایک حدیث سے ہمیں اتنی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اگر ہم اس حدیث پر ڈسکس کریں نا یقین جانے ہمارے کئی گھنٹے گزر جائیں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک لائن میں کئی کئی نقطے پوشیدہ ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا انداز ہے موسیٰ علیہ السلام کا، حالانکہ وہ بھی کوئی معمولی نہیں تھے، اور اس وقت دیکھا جائے تو شریعت، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، تورات نازل ہوئی تھی ان کے اوپر، تورات کے عالم تھے، اس تورات کے جاننے والے تھے، شریعت کو جاننے والے تھے، صاحب شریعت تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، لیکن سبحان اللہ علم سیکھنے کے لیے آپ ان کا انداز بیان دیکھیں، ان کی عاجزی آپ دیکھیں، ان کی نرمی، ان کا انداز کہنے کا اور پوچھنے کا آپ دیکھیں۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے علم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ مجھے سکھائیں علم میں سے، سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن میں لفظ آتا ہے کہ جب یہ واقعہ بیان ہوا اور کوئی شخص نے، بنی اسرائیل کے کسی شخص نے پوچھا کہ ابھی ہم حدیث میں پڑھیں گے ہی کہ کوئی اور ہے، هل تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نہیں، میری نظر میں تو نہیں، کیونکہ اس وقت وہی ظاہر سی بات ہے پیغمبر تھے، نبی تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، تو ان کو لگا جب تورات مجھ پر نازل ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ میں ہی جاننے والا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ابدم من عبادنا، کہ نہیں ہمارا ایک بندہ ایسا ہے، اور بہت سارے بندوں میں سے ایک بندہ، یعنی جس کو بہت زیادہ علم آتا تھا اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک بہت بڑا عالم ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جب اتنے بڑے عالم جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ جاننے والے تھے، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ جو پسند فرمایا ابدم من عبادنا، بندوں میں سے ایک بندہ، سلیو میں سے ایک سلیو، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ، تو آپ خود سوچیں کہ کیا بھلا پھر ہمارے لیے زیب دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم یا عالمہ کہیں؟ نہیں، جب خضر علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ لفظ نہیں پسند فرمایا تو بھلا آپ کے اور میرے لیے کیسے پسند فرما سکتا ہے؟ ہم تو سب طالب علم ہیں، ہم سب سیکھنے کے پروسیس میں ہیں، ہمارے لیے یہ زیب ہی نہیں ہے، ہمیں زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالمہ کہیں یا کچھ اس طرح کا کوئی بھی جملہ ہم کہیں، نہیں، ہم اپنے آپ کو کیا کہیں، ہم قرآن اور حدیث کے طالب علم ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں ابھی. سبحان اللہ، کیا کیا نقطے پوشیدہ ہے احادیث میں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کو. اور باب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ باب ہم نے پڑھا بابو ما ذکر فی ذهابی موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخدری. موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس دریا میں جانے کے ذکر میں کہ کس لیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا سفر کیوں طے کیا. کتاب العلم سے اس باب کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، علم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا. اور علم بغیر قربانی کے نہیں آتا، بغیر جب تک آپ اپنا آپ نہ لگا دیں. جیسے ابھی آپ سے کہا تھا نا کہ علم اپنا بعض حصہ تمہیں اس وقت دے گا جب تم اپنا آپ پورا سب کچھ اس کو دو گے. یہ عربی کی کہاوت ہے. تو یہ ہر طالب علم کے لیے ہے کہ علم کی طلب انسان کو کبھی رکنے نہ دے، کبھی ٹکنے نہ دے. طالب علم ہمیشہ آپ کو کوئی بھی چیز کو سرچ کرتے ہوئے نظر آئے گا، ہمیشہ اپنے مقصد میں منہمک نظر آئے گا. یا تو قلم اس کے ہاتھ میں ہوگی یا کتاب اس کے ہاتھ میں ہوگی. اور وہ طالب علم طالب علم ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں کتاب یا قلم یا نوٹ بک نہ ہو. اور علم کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ علم سیکھنے اور سکھانے والوں کی جو فضیلت ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ بے انتہا ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب ملعون ہے، سوائے کس کے؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الدنیا ملعونا ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالما او متعلما. یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث حسن ہے. قولو وما والاہ ای طاعت اللہ، کہ پوچھا گیا کہ اچھا وما والاہ کا مطلب کیا ہے، تو کہا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت. تو عالم متعلم، یعنی اس جو کہا گیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ ملعون ہے، تو اس سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر، یا سیکھنا یا سکھانا. سبحان اللہ، علم کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے، آپ بتائیں. پھر ہم یہ سوچیں کہ علم منزل نہیں ہے بلکہ منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس علم کو حاصل کر کے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی رضامندی تلاش کر رہے ہیں. تو مومن نیکی کے سلسلے بڑھاتا تو ہے لیکن اکتاتا نہیں ہے. نیکی کے کاموں سے اسے بوریت نہیں ہوتی، کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں بھرتا علم سے، علم کا حریص ہوتا ہے، مزید کی تلاش میں رہتا ہے. نیکی کے دروازے بھی پھر علم کی وجہ سے کھلتے چلے جاتے ہیں، وہ نیکی کمانے کا بھی حریص ہوتا ہے. مومن نیکی کے سلسلے بڑھاتا تو ہے لیکن گھٹاتا نہیں ہے. اور جو نیکی کا شوقین ہوگا وہ علم میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کو مزید جاننے کا شوق ہوگا کہ اچھا اور کیا طریقے کار ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں، جس کی بنا پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی حاصل کر سکتا ہوں. تو مومن نیکی کا علم کا شوقین ہوتا ہے، نیکی کے کام سے اس کی طبیعت سیر نہیں ہوتی، وہ کبھی بور نہیں ہوتا، وہ علم کی تلاش میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کی خاطر آخرت کے لیے اپنی کامیابی کا چاہنا، کہ وہ چاہتا ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر لوں. وہ اس لیے یہ سارے کام کرتا ہے کہ اس کے لیے پھر صدا بلند ہو، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے. اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی یہ صدا آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے کہ اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. سبحان اللہ، کتنا وہ کیسا وہ دن ہوگا اور وہ کیسی گھڑی ہوگی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ندا آئے. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری لغزشوں سے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کر ہمیں اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے جنت الفردوس میں جگہ دے. ہم یہ سب علم کو کیوں تلاش کر رہے ہیں، کیوں سیکھ رہے ہیں اور کیوں سکھا رہے ہیں، کیوں ہم اس میں اپنا وقت لگا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکیں، کیونکہ دین سے دوری انسان کو اندھیرے میں لے جاتی ہے، اور دین کا علم انسان کو روشنی میں لے آتا ہے. علم روشنی ہے اصل میں. تو اللہ کرے کہ ہم یہ روشنی حاصل کرنے والے بنیں. پھر خود ہی نہیں بدلنا ہے، اوروں کو بھی بدلانا ہے. जो कुछ हमने देखा है वो हम औरों को भी दिखला दें। दिल में एक तड़प हो, एक तलब हो, दूसरों तक पहुंचाने की जद्दोजहद करने वाले हम बने। तो इस हदीस से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का शौक, इल्म के लिए उनका किस कदर बेचैन होना कि कौन है वो जो मुझसे ज्यादा जानता है तो मैं उससे कुछ सीखूं। सुभान अल्लाह, सीखने के लिए चल पड़े। और फिर आप देखिए कि सफर भी कैसा, इतने दूर दराज का सफर कि कश्ती में सवार होकर जाना पड़ा। फिर उनको जब कश्ती में सवार होते हैं, जाते हैं, तो भूख भी लगती है, थक भी जाते हैं। जब पता चलता है कि मिलने की जगह कोई और थी, वापस चले आते हैं, उससे उन्हें इन्हें थकन भी हो जाती है, लेकिन वो इल्म का शौक उन्हें आगे लिए बढ़ता है। और फिर उनका अंदाज आप देखें कि क्या मैं आ सकता हूं, आपके साथ चल सकता हूं, ताकि आपके पास जो अल्लाह सुभान अल्लाह ने आपको इल्म दिया उससे मैं कुछ सीख सकूं। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा अंदाज है। हद्दसन मोहम्मद इब्न उरैरी ज़ुहरी قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب حدثه عن عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس انه تماره والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خدر فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال موسى السبيل لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوهى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آياتا وقيل له إذا فقدت الحوت فرج فإنك ستلقاه كان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضيرا فكان من شأنهم ما قص الله عز وجل في كتابه ہم سے محمد بن غریر زہری نے بیان کیا، ان سے یعقوب بن ابراہیم نے، ان سے ان کے باپ ابراہیم نے، انہوں نے صالح سے سنا، انہوں نے ابن شہاب سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے خبر دی کہ وہ اور حر بن قیس بن حسن فزاری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، ہو سکتا ہے وہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ خضر تھے۔ پھر ان کے پاس سے عبی بن کعب گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پراؤڈی ہو کر نہیں کہا، بلکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ صاحب شریعت تھے اور صاحب کتاب تھے، تو ان کو لگا چونکہ ان کے پاس وحی آتی ہے لہٰذا انہیں کو سب سے زیادہ معلومات ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ کسی اور کو بھی معلومات ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ فخریہ جملہ نہیں ہے، بلکہ جو ان کے علم میں تھا وہ انہوں نے بتایا۔ یہاں پر کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے پراؤڈی ہو کر کہا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارا بندہ خضر علیہ السلام ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے۔ اب آپ دیکھیں سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا آپ انداز دیکھیں کہ کوئی اور بات نہیں کر رہے ہیں، اب سیدھا کیا پوچھ رہے ہیں کہ اچھا کوئی ہے ایسا جو کہ زیادہ عالم ہے، تو بس پھر آپ مجھے اس کا پتہ بتائیے کہاں ہے، میری ملاقات کہاں ہو سکے گی۔ اب دیکھیں علم کے لیے ان کا شوق دیکھیں، آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں، خود پیغمبر ہیں، خود صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، پھر اس کے باوجود بھی ان کو سیکھنے کا شوق آپ دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا، جب ہم پتھر کے پاس تھے کہ آپ نے دیکھا تھا، میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے، وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، پھر آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنا شوق تھا علم کا، سیکھنے کا، کہ اگر ان کو جیسے ہی پتہ چل گیا کہ اچھا مجھ سے زیادہ کوئی اور بڑا عالم بھی ہے، تو انہوں نے فوراً سفر کا ارادہ کیا۔ اب انہوں نے کچھ سوچا نہیں کہ اچھا میرے پاس سامان سفر ہے یا نہیں ہے، ابھی تو میں اتنا بزی ہوں، میں ایک پیغمبر ہوں، مجھے اپنی قوم کو سنوارنا ہے، سدھارنا ہے، سمجھانا ہے، نہیں، علم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ساتھ میں اپنے ایک نوجوان غلام یا ساتھی کو بھی لے لیا، کیونکہ فتات کا لفظ آتا ہے اور اس کا مطلب نوجوان ساتھی ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، تو بہرحال وہ غلام بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ یوشع بن نون تھے جو ان کے ساتھی تھے، اور ایکچولی بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جگہ مقرر کی تھی، نشانی جو بتائی تھی کہ مچھلی تمہارے پاس سے نکل کر چلی جائے گی، تو ان کے پاس جو مچھلی تھی وہ کسی ہو سکتا ہے سیک وغیرہ میں رہی ہو، اور وہ مچھلی کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے پتھر کے پاس سے وہ مچھلی خود بخود نکلی اور چلی گئی راستہ بناتی ہوئی۔ تو اب یہ پھر بھی آگے بڑھ گئے۔ اب آگے بڑھنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذرا ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہم تھک گئے ہیں سفر سے، تو تب ان کے ساتھی کو یاد آیا، وہ نوجوان کو، کہ اچھا وہ مچھلی کا تو بتانا میں آپ کو بھول ہی گیا، مچھلی اسی پتھر کے پاس چلی گئی اور شیطان نے مجھے بھلا دیا اس کا ذکر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہماری جگہ تھی ملنے کی، اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ واپس پلٹے اور پھر وہاں پر انہیں خضر علیہ السلام کو پایا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا لمبا سفر طے کیا ہوگا، جہاں پر بحرین کا لفظ آتا ہے کہ جو جہاں دو دریا ملتے ہیں، دو دریا کا سنگم جہاں ہوتا ہے۔ تو بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو دو دریا جو ملتے ہیں، تو ابھی آج کا جو بحرین ہے یہ وہی جگہ ہے، خرطوم، یعنی جو سوڈان کا علاقہ ہے، سوڈان کا جو ایریا ہے، وہاں سے یہ بحرین کے پاس دو طرف سے دریا آ کر ملتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ مصر سے انہوں نے وہ سفر کیا تھا یہاں تک بحرین تک، علم کی تلاش میں وہ کشتی میں بیٹھ کر اتنی دور آئے تھے، سوچیں کیسے علم کا شوق تھا۔ حالانکہ یہ کون تھے؟ پیغمبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنہیں ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، جن کے پاس وحی آتی تھی، جو صاحب کتاب تھے، جو صاحب شریعت تھے، جلیل القدر پیغمبر، ان کا سب سے زیادہ ذکر قرآن میں آیا ہے۔ انہوں نے علم کے لیے سفر کیا، تو علم کے لیے جب تک قربانی نہیں دیں گے، جب تک بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے، نہیں، بھوکے پیاسے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبردستی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، لیکن آپ خود سوچیں کہ کلاس میں نکلنے کے لیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ناشتے کے بھی ہمیں نکلنا پڑتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں، چائے کے بہت رسیا ہوتے ہیں، بعض وقت چائے چھوڑنی پڑتی ہے، آپ نکل رہے ہوں، جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کلاس کا ٹائم ہوتا ہے، آپ ہاتھ میں لیا ہوا کپ واپس رکھ دیتے ہیں، تو قربانی نہیں دیں گے تو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، قربانی تو دینی پڑے گی۔ اپنے گھر کے آرام دہ نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر، نرم اور آرام دہ صوفوں کو چھوڑ کر کلاس کے لیے نکل جانا، دھوپ میں، سردی میں یا بارش میں سفر کرنا، چاہے بائک ہو، چاہے آٹو ہو، چاہے بس ہو، چاہے وین ہو، چاہے سائیکل ہو، چاہے کچھ بھی ہو، سفر تو سفر ہی ہے نا، گھر سے نکل کر آنا ایک مشکل کام ہے، نفس کو گرا گزرتا ہے یہ کام۔ اپنے گھر کی مصروفیت کو بالائے طاق رکھ کر، کہ اس کو ایک طرف رکھ کے ہم آتے ہیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے، بعض اوقات ہمیں لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہے، باہر والوں کی بھی بعض اوقات سننی پڑتی ہیں، بعض اوقات گھر والوں کی بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن یہ علم کا جو شوق ہے، یہ شوق ایسا ہے کہ جیسے وہ آتے ہیں نا کہ جب یہ شوق لگ جاتا ہے تو پھر کسی کے بجھائے نہ بجھے یہ بجھ نہیں سکتا شوق یہ. انسان اس کے اندر آگے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملتا ہے, یعنی موت آ جاتی ہے. تو علم کا سفر یا علم کے راستے کا سفر تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ علم منزل نہیں ہے. ہمیں تو علم کے راستے پر چلتے چلے جانا ہے, چلتے چلے جانا ہے. یہ جنت کا راستہ ہے, یہ ہمیں اپنی منزل جنت تک پہنچا کر رہے گا انشاءاللہ. تو علم کو آپ معمولی نہ سمجھیں, علم بہت ہی قسمت والوں کو جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہوتی ہے ان کو ملتا ہے. اور پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قربانی کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. مجھے ہمیشہ وہ مثال بہت اچھی لگتی ہے, کیونکہ ہم سب خواتین ہیں نا, ہم کو کھانا پکانا یہ سب اسی میں رہنا پڑتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. ایک اچھی ڈش بنانے کے لیے ہمیں کتنے کھڑاک پھیلانے پڑتے ہیں نا, کتنے لوازمات تیار کرنے پڑتے ہیں, ہے کہ نہیں. ایک زبان کے مزے کے لیے, زبان کے چٹخارے کے لیے ہم کتنے مسالے تیار کرتے ہیں. ڈفرینٹ ڈشز چاہیے ہمیں. ہم کہتے ہیں کہ روز روز یہ کھا کے بیزار طبیعت ہو گئی ہے, کچھ نئی چیز چاہیے. انسان کتنا متنوع واقع ہوا ہے, یعنی اس کو قسم قسم کی چیزیں پسند ہیں, ایک چیز سے وہ اکتا جاتا ہے. تو کھانا بنانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ایک اچھی ڈش بنانے کے لیے. تو آپ خود سوچیں کہ علم بغیر قربانی کے آ جائے گا بھلا, بغیر کسی محنت کے آ جائے گا؟ نہیں, اس کے لیے ہمیں وقت تو لگانا پڑے گا, یاد کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑے گی. اور علم وہی ہے جو زیادہ تر بہتر یہ ہے کہ ٹھیک ہے نوٹس ہونے چاہیے ہمارے جو ہمیں ہمیشہ کام آتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ وہ آپ کے سینوں میں محفوظ ہو, آپ کے دل میں محفوظ ہو جائے. جتنا زیادہ ہمیں یاد ہوگا یہ سب, ہمیں آگے دوسروں کو بتانے میں اتنی آسانی ہوگی, ہے کہ نہیں. آپ خود جانتے ہوں گے کہ کس کی بات دل میں زیادہ گھر کرتی ہے, کس کی بات دل میں زیادہ اترتی ہے, جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا ہے, ہے نا. اگر آپ ریڈنگ کر رہے ہوں تو سامنے والے پسند نہیں کرتے یہ بات کو, تو ٹھیک ہے تھوڑے سے نوٹس ہوں آپ کے سامنے, لیکن آپ سامنے والوں کی طرف دیکھ کر بھی بولنے والے بنے. یہ بولنے سے آپ میں آنی چاہیے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب لوگوں کو بتائیں, تو لوگ اس کو غور سے سننے والے بنیں, لوگوں کی توجہ ہو اس طرف, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر دے کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں, اور لوگوں کے دلوں کی, میرے خود کے دل کی گرہ کھول دے کہ میں خود بھی اچھی طرح سے سمجھوں اور دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے سمجھا دوں. اے اللہ تعالیٰ میری زبان میں وہ فصاحت وہ بلاغت عطا کر کہ میری بات دوسروں کے دل میں اتر جائے. انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ ہمارا طریقہ کار ہو انشاءاللہ کہ دلوں تک اتارنے والے بنے ہم بات کو. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طریقے سکھا دے کہ جس کی بنا پر ہماری بات لوگوں کے سمجھ میں آئے اور ان کے دلوں میں اتر جائے اور عمل میں ڈھل جائے, خود ہمارے بھی اور لوگوں کے بھی انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک علم حاصل کرنے والا بنائے, علم کی تلاش میں سفر کرنے والا, علم کے لیے قربانی دینے والا, اور علم کو محفوظ کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.